نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 17ویں پارے میں ہم سورۃ الانبیاء کے بالکل شروع میں ہی تھے, آیت نمبر 4 سے 6. اس میں کیا ہوگا؟ پہلی آیت کو ہم نے قدرے تفصیل سے دیکھا کیونکہ یہ ہمارے پارے کے موضوع غفلت سے متعلق تھی. تو آئیے ذرا آپ کتاب میں سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں. آیت نمبر 4 سے 6 پیج نمبر 273 سے ہے. آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 4, قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا ادغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پارے میں غفلت کی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کسی بھی دور کے محسن ہوتے ہیں جو لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے آتے ہیں, لیکن جب لوگ اپنی مستیوں اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ان کو انبیاء کی آواز سے بھی سمجھ نہیں آتی. کہہ لیجئے کہ کسی سونے والے کو کوئی کتنی مرضی ویک اپ کالز کیوں نہ دے, جس کو نہیں اٹھنا وہ نہیں اٹھتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت 4 سے 6 میں بیان کیا گیا کہ جب نبی کی بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہونے لگتا ہے تو شیطان ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا. اس کو ہائی لائٹ کریں. دن میں کئی دفعہ یہ جملہ آپ سنتے یا بولتے تو نہیں, کچھ نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے گا, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. بس یہ وہی سوچ ہے جو یہاں بتائی گئی, کچھ نہیں ہوتا. یہ من گھڑت باتیں ہیں, ساری شاعری ہے, صرف لفظوں کا کھیل ہے. یعنی اس میں سے کوئی ایک نیگیٹو جملہ ضرور آپ کو سننا پڑتا ہے جب آپ کسی کو نصیحت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہائی لائٹ کیجیے, جب کوئی ماننے کو ہی نہیں آ رہا تو اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے. زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اصول یہاں سمجھ لیجئے کہ پیچھے نہیں پڑنا. یاد رکھیے کہ بعض حالات میں بہت زیادہ پیچھے پڑنے سے بھی لوگ نیگیٹو پہ چلے جاتے ہیں اور غصے میں آ کر مزید غلط کام کرتے ہیں. تو داعی دین ہونے کے ناطے آپ کو لوگوں کو چڑ نہیں چڑھانی. پوری کوشش کیجئے ان کو ان کی بہتری, ان کی خیر کی بات بتائیے, لیکن اگر وہ لگ رہا کہ اس وقت ماننے کے موڈ میں نہیں تو چھوڑ دیں. اسی طرح آیت نمبر 10 سے پتہ چلتا ہے کہ غفلتوں کے پردے چاک کرنے والی آیت ہے یہ. کیا ہے آیت نمبر 10؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ کتنی خوبصورت آیت ہے. اب دیکھیں کہ انسان کو اپنا ذکر بڑا پیارا لگتا ہے. کسی اخبار میں اگر آپ کی تعریف میں کوئی آرٹیکل چھپ جائے یا آپ کو کوئی ٹائٹل مل گیا, ہاف فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ گئیں, اس ٹکڑے کو سنبھال کے رکھتے. بعض لوگ تو فریم کر کے دیوار پہ لگا لیتے. لیکن اس کتاب کے ساتھ کیا ہے, آئیے سنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں, یہ کوئی پرائی کہانیاں تو نہیں, یہ کسی غیر کا تذکرہ تو نہیں, یہ تمہاری کتاب ہے. انسان کو اپنا تذکرہ بڑا پیارا لگتا ہے. کسی چیز میں آپ کا نام چھپ جائے, آپ اس کٹنگ کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں. کسی رسالے میں آپ کا انٹرویو آ جائے, چھپ جائے, آ جائے, اس کو خود بھی پڑھتے ہیں اور بہانے سے دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں. وہ چھوٹا سا کلپ جو کسی پروگرام میں ہو تو سب کو دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں. اس کتاب کو کب آخری بار اپنی کتاب سمجھ کے پڑھا؟ ہم تو حصول ثواب اور رسالے ثواب کے لیے پڑھنے کے آتی ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے. ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں خبر دے رہے ہیں کہ لوگوں, تم اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہو, تم جن اور بھوت بھگانے کے لیے پڑھتے ہو, حالانکہ اس کتاب میں تمہارے مسائل کا حل ہے, تمہاری ترقیوں کا راز چھپا ہے, تمہیں غفلتوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے یہ کتاب. اس کتاب کا موضوع انسان ہے. ہائی لائٹ کریں, یہ سوال ضرور آئے گا اسائنمنٹ میں. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ What is the topic of Quran? اب دیکھیں, ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے نا. سائنس کا ٹاپک سائنس ہے, میتھمیٹکس کا ٹاپک میتھ پڑھیں گے. ہر پیریڈ میں وہی پڑھتے ہیں نا جو سبجیکٹ ہے. تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اور پوچھتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اور ان کو پوچھنا چاہیے کہ او مسلمز, یا اے فلان جو مجھے کتاب کی دعوت دیتے ہو, میں کیوں پڑھوں, میں اس کو پڑھ کر کیا بنوں گی, مجھے کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے اس کے اندر کہ اس کتاب کا موضوع انسان ہے. ہم نے ایک سال کا دور قرآن الانسان کے نام پہ کیا تھا, اور یہ کہاں سے ہوا تھا؟ لندن سے. دو تین ہوئے ہیں لندن میں, ان میں سے ایک الانسان تھا. ہر بارے میں سے ایک ہیومن سسٹم دیکھا تھا, مثلا ریسپریٹری سسٹم کیسے کام کرتا ہے, نروس سسٹم, آنکھ, کان, ہاتھ, پھر اس سے متعلق ڈیلی ایک ویڈیو کلاس میں دکھائی جاتی تھی. امیزنگ دور قرآن تھا, امیزنگ. ایک تو باہر کی دنیا نا جس کو دیکھ کر اب یاد آتا ہے, جب اندر جھانگ کے دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ بندے نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا. کیسے ہمارا جسم اتنے خوبصورت طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہم مزے سے بیٹھے دھن دھن کرتے, ذرا سا ہمارے پیٹ میں درد ہو ہم بیمار ہیں, ذرا سا 19-20 کا ٹیمپریچر بڑھ گیا, ہائے بڑھ گیا, تو کون ہے جو سنبھال رہا ہے یہ سارا؟ یہ درد کس نے پیدا کی؟ یہ درد پہ بھی ایک دن ہم نے اس میں بات کی تھی, یہ درد بھی ایک تحفہ ہے. درد نہ ہو تو بندہ مر جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اندر کوئی تکلیف تھی. درد ایک الارم ہوتا ہے, بیل بجتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اندر, گڑبڑ, چیک کر لو. تو یاد رکھیے, انسان بڑی خوبصورت چیز ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے. آج ایک مصور ہاتھ سے تصویر بناتا ہے جو حرام ہے, لوگ اس کو بڑے بڑے ایوارڈ دیتے ہیں, اس نے تصویر بنائی. نہ بولتی, نہ باتیں کرتی, نہ کھاتی, نہ پیتی, نہ محسوس کرتی, صرف لک لائک ہیومن, اصلی لگتی ہے, نیچرل لگتی ہے. اور جس رب نے بولتی, چلتی, پھرتی, کھاتی, تصویر ہی نہیں ہے, ایک پورا بچہ بنا کر آپ کی گود میں ڈال دیا, آپ اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے؟ اپنے بارے میں کب سوچا؟ یہ نیچے اپنے بیٹھنا چاہا بیٹھ گئے, کرسی پہ بیٹھنے والے کرسی پہ بیٹھ گئے, کھڑے ہیں کھڑے ہیں. آپ اپنے باڈی کو ذرا سا جھانکا تو کریں, پھر دل چاہے گا کہ اس جسم پہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین مقرر کر دو. کسی دنیا کی کتاب میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اے انسانوں, یا ایہا الناس, او ہیومن, او پیپل, نہیں, کسی اور کتاب میں مخاطب نہیں کیا گیا. پھر بھی کتنے شوق سے پڑھتے ہیں وہ کتابیں, اور یہ واحد کتاب ہے جس میں کئی بار انسانوں اور ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. یہ ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اپنی لگتی ہے. جو قومیں غفلت کی زندگیاں گزارتی ہیں ان کا انجام کیا ہے, یہ کتاب آپ کو مجھے یہ بتاتی ہے. پھر آیت نمبر 11 اور 12 جس میں قوموں کی تباہی کا ذکر ہے, وَقَمْ قَسَمْنَ مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً, ان کو پڑھتے وقت غفلت کے موضوع سے اگر ذرا سا منسلک کر کے دیکھیں تو کون ایک دم اٹھ کر بھاگتا ہے جو پہلے غافل ہوتا ہے اور اپنی طرف آتے ہوئے خطرے کو دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے. کبھی ٹی وی میں آپ نے زلزلے کو آتا دیکھ کر یا سمندری طوفان کو آتا دیکھ کر بھاگتے لوگ دیکھے ہو نا, اس کو ذہن میں لے آئیے ان آیتوں کو سمجھتے ہوئے. غفلت میں بیٹھے لوگ ایک دم قیامت کو دیکھ کر ہڑبڑا کے اٹھ کے بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری غفلت دنیا میں ہی دور کر دے. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کائنات کے مقصد پہ ڈالتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا تو بنایا, کائنات کو کیوں بنایا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرپز آف لائف, مقصد حیات بتانے والی آیت ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے زمین و آسمان اور اس کے بیچ کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ گڈی گڈے کا کھیل کھیلنا ہی تھا اور گھر گھر بنانا ہی تھا تو اتنی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آسمانوں پر ہم فرشتوں کے ساتھ کھیل لیتے. تم نے زندگی کو کھیل سمجھا؟ تم نے کیا سمجھا, اپنے آپ کو بس کھایا پیا اور دنیا سے چلے گئے؟ ہر دن موج مستی, یہ ہے زندگی؟ ہر گرمیوں کے بعد سردیوں کا موسم, صرف یہ سوچا؟ کچھ مہینے کے بعد ایک نیا تہوار, عید کی تیاری, رمضان, یہ سمجھنا تو مقصد نہیں تھا. کون کہتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو کھیل کے طور پر بنایا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے یہ بات؟ تو جواب یہ کہ ہندو دھرم میں یہ کہا جاتا ہے. اس کلچر کو ہم نے دیکھا تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں رکھ لیا. آپ دیکھیے, دنیا میں جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے اتنے بڑے کام کیے جاتے ہیں. آپ کے لیے زندگی میں کئی امتحان آتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کا فائدہ بہت ہے. کبھی بھی کسی چیز کے اگر انجام پر نظر ہو جائے تو ہم اس کے لیے بڑی بڑی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ریزلٹ اورینٹڈ بنانا چاہتا ہے کہ انجام پہ نظر رکھو. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. عقل مند بندہ ہمیشہ انجام پہ نظر رکھتا ہے, اینڈ کیسا ہے. جہاز میں بیٹھ تو گئے ہیں, یہ بتائیے کہ ارائیول ٹائم کیا ہے, لینڈنگ ٹائم کیا ہے. یہ تو نہیں دیکھتے رہتے چلا کب تھا جہاز, چلا کب تھا. آپ کہتے ہیں نہیں, یہ بتائیں ادھر کب پہنچ رہا. تو زندگی میں انجام کو سامنے رکھ کر نہ جینا بہت بڑی غلطی کو کھانا ہے, اور اکثر لوگ یہ غلطی دن رات کر رہے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے گا کہ متقی کون ہوتا ہے جو انجام کو دیکھ کر سفر شروع کرتا ہے. پہلے دیکھ لیتا ہے کہ کس بس میں بیٹھی ہوں, پھر وہاں بیٹھتا ہے اور لاش اور انسان کہتا ہے جب ہوگا تو دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقصد بتاتے ہیں کہ کائنات کا مقصد کیا ہے, حق کو غالب کرنا مقصد ہے اور باطل کو دبانا. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک منصوبہ بندی سے اس دنیا کو تخلیق کیا. لوگ آتے ہیں, حق اور باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے, کچھ لوگ باطل کے ساتھی بن جاتے ہیں اور کچھ حق کے حمایتی, مطلب دونوں جنت یا جہنم میں سے اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں گے. اگر آج ہم اس اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو بدل کر اپنی مرضی کا رنگ دینے لگے تو کیا اللہ کو اچھا لگے گا؟ آپ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی بدل دے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہنڈیا بنا کر آپ چھوڑیں اور اس میں کوئی نمک مرچ زیادہ ڈال دے یا اس کو چمچ پھیر دے تو عورتیں اس پہ ناراض ہونے لگتی ہیں کہ میرے پکے پکائے کھانے کو اس نے خراب کر دیا. لیکن ہم نے اللہ کی اس دنیا کے ساتھ کیا کیا؟ ہر حقیقت یہ ہے کہ آج لوگوں نے زندگی گزارنے کا جو پلان بنا لیا ہے وہ کیا ہے؟ کھاؤ پیو اور خوش رہو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, بہت ہے تو شادی کر لو. یہ غفلت کی ایک علامت ہے. آج وہ سوچ اور کلچر ہمارے ارد گرد پھیلا دیا گیا کہ جس میں یہ بات بڑی ہی عجیب لگتی ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیوں پیدا کیا, اور اتنی غفلتوں کے پردے ہیں ذہنوں پر چھائے ہوئے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ایک خواہش کے بھنور سے نکلے تو دوسری تیار, سچ کے نہیں. صرف تب تک کسی چیز کی طلب اور ہرس ہوتی ہے جب تک اس کو لے نہیں لیتے. چلیے لے لیا, ایک دفعہ پہن لیا, کہاں جاتی ہیں وہ چیزیں؟ وہ کپڑے جو دل سے اترے ہوئے ہیں ذرا آج جا کر ان کو دیکھیے. ہمارے گھروں میں اکثر فالتو چیزیں کیا ہیں؟ دل سے اتری ہوئی چیزیں. فریج میں دو دن کا بچا ہوا کھانا کیا ہے جس کو کوئی کھا ہی نہیں رہا؟ دل سے اترا ہوا کھانا. کل تک تو آپ اس کو لینے کے لیے مچل رہتے, آج کیا ہو گیا؟ نہیں آپ دوبارہ تو نہیں پہن سکتی نا. شادی میں پہن لیا, اتنی قریب کی سب نے دیکھا, وہ یاد رہتا لوگوں کو؟ نہیں یاد تو نہیں رہتا, وہ مووی میں تو دیکھا ہے نا سب نے, بھولنے ہی نہیں دیتی. پہلے ایک جوڑا 10-10 دفعہ لوگ پہنتے تھے, یہی سوچ لیتے ہوں گے ہے بھی ایک. اور دوسری بات ہے کہ کون یاد رکھتا ہے, ہماری کس کو پرواہ ہے؟ آپ جو ویڈیو گھر گھر چلتی ہے اس میں لوگوں کو رٹا ہوتا جوڑا جی, تو بہتر نہیں کہ کرائے پہ لینے شروع کر دیں؟ اور صرف ایک دفعہ جوڑا تن پہ لگتا ہے. اکثر ساسوں سے میں نے یہ گلہ سنا ہے بہوؤں کے کپڑوں کا, کہتی شادی کے بعد میں نے وہ جوڑا اس کے گلے میں نہیں دیکھا. 2 لاکھ 3 لاکھ کا جوڑا 2 یا 3 گھنٹے بھی نہیں, وہاں بھی کہتے ہیں اتارو اتارو ہلکے ہو جاؤ, بڑی گرمی لگ رہی ہے. ریئلسٹک نہیں ہم ہوتے, حقیقت پسند ہم ہیں ہی نہیں. اور ہماری تو غفلتیں بھی یہی ہیں, گرمی میں ہم اسکول کالج دوسرے اسکولوں میں چلے جائیں, شاپنگ کرنے چلے جائیں, مالز میں نہ صحیح گھٹی بھی تنگ گلیوں میں چلے جائیں, دین کے لیے نکلتے وقت ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے, تو بتائیے پھر اور غفلت کیا ہوگی؟ ابھی ایک موقع بھگتایا تھا کہ دوسرا آ گیا, ایسی ہے نا. اللہ اللہ کر کے ایک شادی پوری ہوتی ہے, اگلے مہینے پھر شادی کا کارڈ ہے, پھر وہی جہاد, وہی جہد مسلسل, عملے پہم. یہ ہے ہماری جہاد زندگانی کی زنجیر ہے. یہ ہے آج میں اور آپ جو بےچارے نبھا رہے ہیں, یہ ہے میری آپ کی زندگی کا اینڈ پروڈکٹ, اس میں سے سرخرو ہیں. اللہ کے نبی نے کم از کم 10 سے 15 جنگیں بڑی بڑی جیتی, ہم ہر موقع جیت کر آ کے کہتے ہیں شکر ہے, عزت رہ گئی, پھر اگلا تیار ہو جاتا ہے. ابھی ایک کی تیاری کا بل نہیں دیا تھا کہ دوسرے موقع کے کپڑے سلوانے کا موقع آ گیا. یہ ہے زندگی. کسی فیملی میں بات ہوئی اور بھائی اور بہن کی شادی, ہم نے تو جو پیچھے دیکھا 90% اکٹھے ہی ہوتی تھی, بھائی کا ولیمہ بہن کی رخصتی, کہا نہیں الگ ہوگی, اور کرنی بھی دونوں کی جلدی تھی, شاید صرف 1 یا 1.5 ماہ کے فرق سے. بھائی کتنی مصیبت کیا, اور باہر سے تعلق, لوگوں کو بھی بلانا اور ان کو بھی, اور گلا بھی ہے کہ آنا بھی ضرور ہے, اگر ایک میں آئے تو دوسرے میں نہیں آنا, کیوں نہیں آنا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بہن کہتی ہے کہ میں نے بھائی کی شادی پہ کپڑے نہیں پہننے, میں نے نہیں انجوائے کرنا. اور بھائی کبھی یہ گمان ہوگا لو بہن کی شادی آئی اور میری شادی ہو جائے, یعنی یہ دیکھیں نا گڈی گڈا نہیں کھیل رہے تو اور کیا کھیل رہے ہیں ہم. اتنی تو شادی کبھی نہ تھی اہم ہوئی کہ کوئی سارے خاندان میں کوئی ایک بندہ موت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, شادیاں کینسل ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیے یہ صرف گڈی گڈے کے کھیل ہیں جو آپ اور میں کھیل رہے ہیں. اور اسی لیے پھر آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے, مال نہیں ہے, شوق نہیں ہے, ذوق نہیں ہے. ایک جوڑا شادی کا جو نہ بنے اس پیسے کو رکھیے بینک میں, پورے سال کی فیس چلی جاتی ہے اس سے, ہے کہ نہیں؟ آپ کتنے کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں اس سے. صرف ایک جوڑا, میں دلہن کے جوڑے کی نہیں بات کر رہی, یہ جو آپ میں ایک عام لوگ جو کسی شادی قریبی شادی میں پہنتے ہیں, اس پہ کسی کا دل نہیں گھٹتا. 25,000 روپے کا جوڑا کہتے بنتا ہی اتنے کا, یہ تو میں نے سب سے ہلکا پسند کیا, اور اگر اس پہ بھی کوئی برانڈ کی مہر لگی تو 25 کا نہیں 50 کا ہے. کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ باتیں سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. خالی پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے, لائیے میں ایک گھنٹے میں آپ کو پورا پارا کرا دیتی ہوں, لیکن دلوں سے محسوس کرنے کی بات ہے. اپنے انجام پہ نظر رکھنی ہے, غور کرنا ہے کہاں جا رہی ہوں, میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, بیوقوف تو نہیں بن رہی, پاگل تو نہیں بن رہی, کیا اللہ نے اس کے لیے دنیا بنائی تھی؟ یہ ہے زندگی. اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھیے, ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر شریعت کی نگاہوں سے دیکھیں, اور پھر پوچھیں یہ سب کیا ہے, یہ کیوں ہے. اور یہ حقیقت ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. مسجد سے تعلق ہے, الحمدللہ شروع سے ہی رہا ہے. امریکہ میں ہمارے بالکل گھر کے اور مسجد ایک ہی ہے, یعنی بیک یارڈ میں چھوٹا سا پورشن تھا اس میں رہتی تھی اور ساتھ ہی مسجد ہے. اکثر ہی مسجد میں ڈونیشنز آتی تھیں. تو ایک دفعہ ایک بڑی اچھی پڑھی لکھی سسٹر, غالباً ڈاکٹر یا کون, میری امی کے کچھ کپڑے ہیں وہ میں نے دینے. ہمیں بھی پتا تھا ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے, بوڑھی تھی ماشاء اللہ خاتون, کافی مطلب 70s 80s میں ہی ہوں گی. یقین کریں وہ جب سامان لے کر آئی نا اپنی ماں کا, ہمارا ایک پورا کمرہ بھر گیا مسجد میں. بڑے سلیقے سے بیگز پیک کیے ہوئے, تھیلے, اور ایک میں اوپر لکھا بھی ہوا چادریں اور پرس اور ساڑیاں اور کپڑے. اور میں نے جب دیکھا میں تو ہل کے رہ گئی. پہلی تو بات دیکھیے کہ زندگی میں اتنا سمیٹا ہوا ہم نے اپنے پاس, اور جبکہ جانے کے دن بھی قریب ہے. میں نے ان سے کہا کہ سسٹر آپ سب ادھر کیوں لے آئیں؟ کہتی کوئی پہنے گا نہیں, اچھے کپڑے. میں نے کہا بیٹیاں ہیں؟ تھیں بیٹیاں, مجھے پتا. نہیں کوئی نہیں پہنتا. خواہش یہ ہے کہ ماں کے کپڑے اچھی جگہ جائیں, خود نہیں پہنتے بچے. ٹیسٹ نہیں ملتا, سائز نہیں ملتا, پسند نہیں ملتی. میری آنکھوں کے آگے وہ منظر جمع ہوا, کئی سال پہلے کی کہانی ہے. ایک مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. بس ہم کیسے سامان جمع کر کر کے ڈھیروں کے لے کے بیٹھے؟ ہماری تو مدت اتنی تھوڑی ہے زندگی کی, سامان اٹھا اٹھا کے کہاں پھریں گے آپ؟ تو یاد رکھیے, کھائیے پیئے پہنیے اوڑھیے, اور اپنے ہاتھوں کو ہلکا رکھیے. گرمی کی کپڑے, سردی کے, اب دھوپ لگ رہی, اب چھاؤں لگ رہی, اب کیڑا لگ گیا, اب بستر نکالو, اب یہ کرو. افحسب تمنما خلقناکم عبثا. تو زندگی کو اتنی بیکار چیزوں میں نہ کوئی ضائع کرے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 19 سے 20, فرشتوں کی کچھ باتیں ہیں کہ تم میری عبادت کرتے ہوئے تھک جاتے ہو اور فرشتے میری عبادت کرتے کرتے نہیں تھکتے. ہم نے رمضان میں کچھ عبادت کر لی, کی نا, پھر انتظار کرتے رہے کب ختم ہو اور جائیں اپنی زندگیوں میں واپس. آگے ہیں واپس. کئی لوگ رمضان کے بعد آج تک نظر نہیں آئے, مصروفیات, شاپنگز, سیریں. زندگی رمضان کے بعد اب واپس دوبارہ اسی ڈگر پہ نہیں آ گئی جہاں سے چلے تھے. مومن انسان کی عام زندگی اور رمضان کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا ہر دن اللہ کی اطاعت میں ہے, ہر لمحہ قرآن کے ساتھ ہے, اس کی نمازیں ہر دن کی ہیں. لیکن منافق کہہ لیں یا فاسق کہہ لیں, اس پارے کے ساتھ اگر غافل کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. اس کی عام زندگی اور رمضان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بار بار بھول جاتا ہے کہ رمضان ہے. ہائی یہ نہیں کہنا, یہ نہیں بولنا, یہ نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تو وہ عبادت چاہیے جس میں نہ تم تھکتے ہو اور نہ اکتاتے ہو. آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں, محاسبے کے چند نقطے. کیا میں تھوڑی سی عبادت کے بعد تھک جاتی ہوں؟ کیا تھوڑی سی بندگی مجھے تھکا دیتی ہے؟ کیا اپنی نیکی کو اتنا بڑا سمجھ لیتی ہوں کہ کہتی ہوں کہ بس اب مجھے تو سونا ہے؟ اللہ ہمیں غفلتوں سے نکال دے. اس کے بعد آیت نمبر 21, سب سے سنگین غفلت, یعنی غفلت کے بھی درجے ہوتے ہیں نا, لیکن سب سے بڑی غفلت کیا ہے؟ امت تخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون, اور وہ ہے شرک. انسان مالک سے غافل ہو جائے, ان کو وہ دکھے ہی نہ جس نے یہ سب کچھ بنایا, یہ ہے غفلت اکبر. لکھیے بڑی غفلت کیا ہے, مالک کو ہی نہیں دیکھ رہے, اسی سے غافل ہے. ہر بندہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, اللہ کے مقام اور اس کے حکم کو نہیں مانتا, وہ سمجھ لے کہ وہ اس شخص کی زد میں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے. اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک خفی اور جلی اس سے بچا کے رکھے. اس کے بعد آیت نمبر 30 اور اس سے اگلی آیات میں توحید کے کچھ دلائل بیان کیے گئے تاکہ غفلت کے پردے چاک ہوں. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایسی نشانی کا ذکر کرتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. جب دنیا چھوٹی کی بجائے بڑی بن جاتی ہے اور اس کی شیل کو بہت بڑا بن کے دیکھنے لگ جاتے ہیں لالچ کی وجہ سے تو ان کو آخرت نہیں دکھتی. اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں, دنوف دانیا قریب کی بھی چیز. جتنی یہ شیل قریب کریں گے آخرت چھپ جائے گی. لالچ کی وجہ سے تو پھر ان کو آخرت دکھتی ہی نہیں. جن کو آخرت سامنے نہیں دکھتی اس کی وجہ ان کا دنیا کا بڑا ہونا یا اپنے دماغ کے اندر تکبر کا بڑا ہونا ہوتا ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں نہیں دکھتی حالانکہ وہ کیا کچھ بنانے والے ہیں. ان آیات میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا شاہکار دکھا رہا ہے. کبھی ہم نے غور فرمایا کیسے صبح رات میں بدل جاتی ہے, غیر مخصوص طریقے سے روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے اور اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سورج چاند پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی تو ان کی عوام کے شک کے اندھیرے دور ہو گئے تھے. ہم سب کو ضرورت ہے کہ سائنس سے متعلق چیزیں دکھا کر ان لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب سائنس پڑھنے والے قرآن بھی پڑھیں گے اور قرآن پڑھنے والے سائنس کو بھی جانتے ہوں گے. دونوں کا بیسٹ کمبینیشن بن جائے, دین اور دنیا کی تعلیم اکٹھی کر لیں, ناقابل تسخیر ہو جائیں گے آپ. دنیا میں جہاں جائیں گے پھر ہوگا آپ کے دم سے اندھیرا دور. تو اللہ کرے کہ ہمارے پڑھے لکھے معاشرے کو قرآن نصیب ہو جائے, وہ قرآن سے دور نہ ہوں بلکہ قرآن کے قریب ہو جائیں. ہم محسوس کریں گے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور ہمارا رب بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کرتے ہیں اور پھر پلٹ کر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے. ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہ ہے وہ حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں. دنیا میں دیکھیں ہر موضوع پر اختلاف موجود ہے لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس پر مومن کافر فاجر منافق حتیٰ کہ دنیا کا کوئی مذہب رکھنے والا حتیٰ کہ خود کو بے مذہب یعنی لا دینیت کا دعوے دار بھی اس مسئلے پہ شک نہیں کرتا. کون سا مسئلہ وہ؟ اور وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مسئلہ. اور یہ ہے وہ بڑا سبب جو ہماری غفلتوں کے پردوں کو چاک کرتا ہے. تو غفلت دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ موت کو یاد رکھیے. دو تین دفعہ میں نے تذکرہ کیا غالباً پچھلے دو ویک سے چل رہا تھا. ایک بچی اور بچہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے, مینچسٹر سے موراکو گئے گھومنے پھرنے, وہاں کوئی بائک رائڈنگ کیا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, چکنا چور تھے جسم. پھر ماں باپ پیچھے سے گئے اور پھر ان کو ایئر ایمبولینس یعنی جہاز جو ایمبولینس ہوتی ہے اس میں لے کر آئے. کل رات اس بچی کا انتقال ہو گیا. شی واز 25 ایئرز اولڈ, ان میرڈ, ماں باپ کی لاڈلی. گھر تو نہیں بیٹھی ہوگی نا, باقی ڈیٹیلز مجھے نہیں ابھی ملی. کچھ نہ کچھ پڑھی ہوگی, اسپیشلائز ہوگی. کیا اس کو پتا تھا کہ میں صرف چند سالوں کی مہمان ہوں؟ آپ میں سے جو 20 سال کی ہیں وہ سوچیں, اپنے اوپر لیجیے اور میرے کہنے سے کوئی نہیں مرے گا, ڈونٹ وری, اور نہ آپ سوچنے سے مریں گی. آپ میں سے جو 20 ایئرز اولڈ بچیاں ہیں, اگر آج ان کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ شاید 25 سال کی عمر میں میرا بھی انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم تو اس عمر میں مرنے کے لیے ذرا سے بھی تیار نہیں ہوتے. ہم تو نام نہیں سننا چاہتے. لوگ کہتے ہیں بچوں کے سامنے بات نہ کرو مرنے کی, یہ ڈپریس ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اکثروا ہاضم اللذات یعنی الموت, اکثر یاد کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز کو جو موت ہے. کبھی دل نہ چاہے بات سننے کو, کبھی دل نہ جمے تو اس وقت سوچیں کہ میری زندگی اب کتنے دن کی رہ گئی ہے. اللہ کے نبی نے موت کا ایک بڑا پیارا نام رکھا, لذتوں کو توڑ دینے والی. تو موت کو یاد رکھنا غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں دیکھیے اچھے اور برے حالات میں ڈال کر آزمائش ہے. برے حالات کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں, اچھے حالات کو ہم کم ہی آزمائش سمجھتے ہیں. حالانکہ اچھے دنوں کی آزمائش بندے کو زیادہ غفلتوں میں ڈالتی ہے. جب برے حالات ہوتے ہیں تو غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں, اور جب اچھے حالات آتے ہیں تو غفلت کے پردے اور گہرے ہونے لگتے ہیں. اگر محسوس کریں تو اس پارے میں منہ موڑنے کا بہت تذکرہ ہے. آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو خود بھی ملے گا. اور منہ موڑنا غفلت کی علامت ہے. پیچھے ڈالو, اٹس اوکے, ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. آج تو جتنا فن کلچر ہے نا لوگ پسند ہی نہیں کرتے. نہیں 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 سیڈ سانگ نہیں سننے, نہیں 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 ہنسی فن انجوائےمنٹ, بس بس بورنگ باتیں نہیں کرو. پہلے اگر چلے لوگ ڈرامے دیکھتے تھے تو دکھی ڈرامے دیکھتے تھے کہ چلو کچھ اس میں سے نصیحت لے لیں گے. آج تو میں نے دیکھا ہے صرف خوش رہو, خوش رہنے کا نام ہے کامیڈینز, ہنسی ٹھٹھا مذاق. اللہ اکبر. قرآن کا ہر پارا ایسا لگتا ہے کہ اپنے اندر ایک نیا رنگ, ایک نئی چیز رکھتا ہے. کتنے لوگ اس کا اقرار کریں گے؟ کیا ہر پارا آپ کو ایک نیا پھول نہیں لگتا؟ لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف اس بات پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے کتنا رہ گیا. صفحے گنتے رہتے ہیں, پلٹ پلٹ کر صفحے دیکھتے ہیں کہ کتنے رہ گئے. غفلت والے دل کو قرآن پورا پڑھنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوگا. غور کیا کریں, تدبر کیا کریں, غور کرنے کی عادت ڈالیں. کبھی ایک زاویے سے کبھی دوسرے زاویے سے دیکھیے کہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. پھر اسی طرح سے قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا ہے. پھر آیت 46 سے پتہ چلتا ہے, بہت ہی خوبصورت آیت ہے, لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. پتہ کیا چلتا ہے کہ غفلت کب ختم ہوتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر جو خواہشات کے پردے اور غفلت کے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں وہ چھٹنے لگتے ہیں. اس وقت یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بے شک ہم ظالم ہیں, لیکن تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے, امن چین ہو جاتا ہے تو ہم پھر بھول جاتے ہیں. اگلی ہی آیت میں قیامت کے دن حساب کتاب کی بات ہوتی ہے. دیکھ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور ہم قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھیں گے اور کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. اب آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہی ہمیں تیار کر دے, ورنہ ہم تو کوئی نہیں ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں, کیا میں اپنے اعمال کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز دیکھنے کے لیے تیار ہوں؟ اچھی تو دیکھ سکتے ہیں, بری نہیں دیکھ سکتے. آیت 48 سے آگے کچھ غافل قوموں کی کہانیاں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور ان کو غفلت سے نکالنے والے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. سورت کا نام ہی الانبیاء ہے, جس میں نبیوں کی قوموں کا جو برتاؤ تھا اپنے انبیاء کے ساتھ, اس کو دیکھیں تو سب سے بڑی بیماری جو قوموں کو لگی تھی وہ غفلت کی بیماری تھی, آج بھی ہے. پھر آیت 50 میں دوسری بار قرآن پاک کو ذکر کہا گیا. یہ لفظ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے, وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ بڑا مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا. سورت کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. اور ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. جیسے کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا. ہمارے ہاں ذکر لفظ کو بھی بہت مختصر کر دیا گیا, حالانکہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد, ہر لمحے اللہ کی یاد رہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ایک ذکر ہے. کس بات کا ذکر ہے؟ ایک تو اپنی ذات کا ذکر, کیونکہ ہر پارے کو پڑھتے ہوئے ہم ضرور محسوس کر رہے ہیں, کرتے ہیں اور کریں گے بھی, کہ ساری باتیں تو وہی ہیں جن کا میرے ساتھ تعلق ہے. آپ کو آج تک کبھی یہ 17 پاروں میں ایک بار بھی لگا کہ ان ریلیونٹ چیزیں پڑھ رہی ہوں؟ کبھی لگا میرے سے متعلق نہیں؟ بس آپ دیکھیے گھر میں سیاست کی باتیں شروع ہو تو خواتین بور ہونے لگتی ہیں, اور کپڑے سینے پر ہونے کی باتیں ہو تو مرد بور ہونے لگیں گے, اور بہت سنجیدہ باتیں ہو تو بچے بور ہوں گے. کیا اس قرآن کو پڑھ کر ایسا لگا آپ کو آج تک؟ یقین کریں یہ قرآن بچوں کے لیے گڈ نائٹ اسٹوری بکس ہیں, جوانوں کے لیے اس میں جوش اور جذبہ, اور بوڑھوں کے لیے یہ غور و فکر ہے. یعنی آپ کے ساتھ یہ کتاب بڑی ہوتی ہے. آپ اس کو بچپن میں پڑھتے تھے, آپ کو اور طرح سمجھ آ رہا ہے. مطلب اگر آپ میں سے جو سسٹرز 20s میں ہیں آج پڑھ رہی ہیں نا, ان کو آج یہ کتاب 20-year-olds مائنڈ کے حساب سے سمجھ آئے گی. انشاءاللہ آپ اس میں چلتی جائیں گی, 30s میں جا کر آپ دوبارہ پڑھیں گی تو آپ کو لگے گا یہ کتاب گرون اپ ہو گئی, یہ بڑی ہو گئی ہے, اصل میں آپ بڑے ہوئے ہیں. اور جب آپ 40-50s میں پڑھیں گے پھر تو آپ کو لگے گا چاروں طرف بس یہی کتاب ہے. آپ کو دوسری چیزیں اس کے مقابلے میں اتنی بیکار اور ہلکی لگیں گی. تو اس کتاب کی کوئی بات بھی ان ریلیونٹ نہیں ہے.